مرکزی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین پاکستان حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حمایت مظلومین جہان کانفرنس سے آپ خطاب فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقد قال مولانا الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس نشست کو، اس محفل کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک بار پھر سے اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد والے محمد پر درود بھیج کر۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
آغاز سخن میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی ایس او دیندار اور مذہبی سوچ رکھنے والے جوانوں کی تنظیم اور ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کا پھل اور جس کے اثرات ان سے سالہ سال سے ہماری قوم اور ملت استفادہ کرتی چلی آئی ہے۔ ایسے جوانوں کا مجموعہ جو ولائی ہیں، جو خط ولایت پر چلنے والے ہیں، جو پیرو رہبر ہیں، اور ان کی یہ خصوصیت سب سے بڑی خصوصیت ہے، متدین ہیں جن کے دم سے ہمارے علمی مراکز میں دینداری رواج پاتی ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ لہٰذا آئی ایس او نے گزشتہ تقریباً میرے خیال میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے مختلف نشیب و فراز دیکھے ہیں اور مختلف مراحل سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ ایک عظیم اجتماعی جدوجہد کا تجربہ بھی رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کاروان، یہ حق کا پرچم اٹھانے والوں کا قافلہ اور کاروان آگے بڑھتا چلا جائے گا اور ترقی کرے گا، پیش رفت کرے گا، اور انشاءاللہ معاشرے میں دینداری، بصیرت، شعور، آگہی، اجتماعی جدوجہد اور مبارزے کی ایک دانشگاہ اور ایک یونیورسٹی کے طور پر خدمات انجام دے گا۔ موضوع ہے مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ خالق کائنات نے اس عالم کا جو نظام بنایا ہے، جو کائنات کا سسٹم بنایا ہے، اس کے بارے میں ہے نا کہ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان یعنی اس عالم کی اساس اور بنیاد عدل پر ہے۔ عالم تکوین، یہ عالم، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ ساری کائنات اس کی اساس اور بنیاد عدل پر استوار ہے، لہذا ہر چیز اپنی جگہ پر ہے عالم تکوین میں، اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق وہ حرکت میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم اور کائنات اور عالم امکان کی اساس اور بنیاد خدا نے عدل کو قرار دیا ہے، اسی لیے کائنات کا عالم تکوین باقی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے میں جسے ہم عالم تشریع کہتے ہیں، اس کے بھی جو قوانین اللہ نے بنائے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی اور انسانی معاشرہ قوانین کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، انسانی معاشرے کو قانون کی ضرورت ہے اور اخلاق کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ نے جو عالم تشریح کو نظم دینے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ بھی عادلانہ ہیں، ان کی اساس اور بنیاد بھی عدل ہے، لیکن یہ قوانین عملی شکل اختیار کریں گے لوگوں کے تعاون، اور عوام جب اسے قبول کریں گے تو پھر یہ تحقق پائیں گے، خارجی ظاہری شکل میں گراؤنڈ کے اوپر یہ وجود پائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والا ہو، عادلانہ نظام نافذ کرنے والا ہو، سسٹم بھی عادلانہ نظام تھیوریٹیکلی موجود ہو، اس کا نفاذ عوام کے تعاون اور مدد سے ہوگا۔ اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو نمرود کا ظالمانہ نظام حاکم ہو جائے گا، اگر حضرت ابراہیم کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر فرعون کا فرعونی نظام سوسائٹی پر غالب آ جائے گا، استحصالی نظام، ظالمانہ نظام، استکبار حاکم ہو جائے گا، استحصال ہوگا، استثمار ہوگا، اور معاشرے کو کے ساتھ استہمار بھی ہوگا۔ لوگوں کو سبک کریں گے، کھوکھلا کر دیں گے، اندر سے گر جائے گا انسان اندر سے۔ استخف قوم فاتعوہ، پہلے فرعون نے لوگوں کو خفیف کیا، سبک کیا، گھٹیا بنایا، پھر انہوں نے اطاعت کی فرعون کی۔ لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو معاشرہ، عادلانہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہی ایک ابتلاء اور آزمائش بھی ہے ہماری اجتماعی حوالوں سے، اور انسان، بہرحال ایک نقطہ کیا کہ آگے بڑھ جاتا ہوں، جب تک اس کے اپنے اندر عدل نہ آ جائے، اس کی اپنی شخصیت کی ساخت اور بناوٹ عدل پر استوار نہ ہو، وہ کبھی بھی معاشرے میں عدل و انصاف کی جدوجہد نہیں کر سکتا، یا اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا۔ جو خود ایک پولیو زدہ شخصیت کا حامل ہے، جو خود اندر سے ان بیلنسڈ ہے، وہ کیسے سوسائٹی اور معاشرے میں توازن لے کے آئے گا؟ یہیں سے تہذیب نفس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جہاد اکبر کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، سیر و سلوک کی اہمیت یہیں سے پتہ چلتی ہے۔ اگر معاشرے میں عادلانہ نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو اندر سے پاک ہونا پڑے گا، پاکی کی ضرورت ہے اندر سے، نہیں تو ممکن ہے چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن دو دن کے لیے انسان کسی مولانا کی یا کسی شخصیت کی تقریر سن لے یا کتاب پڑھ لے تو اس پر اثر ہو جائے، پھر بدل جائے گا۔ وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چل سکے گا، عدل کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والا جو قافلہ اور کاروان ہے ان کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیتیں ہیں، جب زخمی ہوئے مسجد کوفہ میں، تو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی گئی ہے کہ ظالموں کے خصم بننا اور مظلوموں کے مددگار۔ خصم کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی گریبان میں ہاتھ ڈالنا، ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور مظلوموں کے مددگار بننا۔ جب ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے تو آپ کو طاقتور بننا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا، اپنی توانائیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر جا کر زمانے کے فرعونوں ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ظالموں کے بھی درجے ہیں، مثلا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ جتنا ظالم ہے، نیتن یو جتنا ظالم ہے، کوئی ایک محلے میں ظالم ہے، ایک شہر میں ظالم ہے، ایک ملک میں ظالم ہے۔ تو ہم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنی ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں میدان میں اترنا ہے۔ اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے جدوجہد کے اسلوب اور اصولوں کی ضرورت ہے، اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے، ٹیکٹسز کی ضرورت ہے، ٹیکنیکس کی ضرورت ہے، اور عدل کا جو پرچم اٹھائے ہوئے ہے وہ راہبر، اس کے پرچم تلے ظلم کے خلاف جدوجہد ہو سکتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جس نے عالمی سطح کے اوپر عالم کفر و نفاق، عالم ظلم استبداد اور عالم استکبار کے مقابلے میں پرچم عدل اٹھایا ہوا ہے، پرچم مبارزہ اٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارے راہبر حضرت آغا ہیں، وہ ہیں مکتب تشیع طول تاریخ میں ظلم کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا۔ چار دہائیاں پہلے ایک اہم مرحلے میں داخل ہوا ہے، جو ٹکراؤ ہے وہ بہت ہی اوپن ہو گیا ہے، اور اس حکیمانہ راہبری اور قیادت نے، اس الہی قیادت نے، اس علماء ربانی کی قیادت نے، عالم ربانی کی قیادت نے دشمن کو ناکام کیا ہے، اور عظیم کامیابیاں گزشتہ چار دہائیوں میں حاصل ہوئی ہیں اس جدوجہد کے اندر جو ظلم کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہم تو وہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا امام آئے گا، یملا اللہ بالارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما وجورا۔ ہم جب امام کا انتظار کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات پر عدل کی حکمرانی کا نفاذ کا انتظار، پوری دنیا سے ظلم کے مٹنے کا انتظار، ایک جہانی عالمی حکومت کا انتظار جو عدلانہ حکومت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ظہور امام کی زمینہ سازی، یعنی پوری کائنات پر عادلانہ نظام حکومت کے قیام کی زمینہ سازی۔ آپ مجھے بتلائیں، جو عالمی عادلانہ حکومت کے قیام کی زمینہ سازی اور جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ حکومت کے نظریے سے خالی ہونے چاہیے، حکومت کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، الگ تھلگ ہو، سیاست سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ظلم کے خلاف مبارزے کی جدوجہد اور مظلوموں کی حمایت کی جدوجہد ایک سیاسی جدوجہد بھی ہے، ایک سیاسی مبارزہ بھی ہے۔
اور دشمن بہت کمینہ ہے اور گھٹیا اور پست ہے، مکر و فریب، دھوکے باز، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ بظاہر وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والا وہی ہے۔ بظاہر وہ علم کی پیش رفت ترقی کی بات کرتا ہے، اس سے زیادہ علم کو اسیر کرنے والا اور قیدی بنانے والا اور علم کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کل جس عزیز کو شہید کیا گیا ایران میں، وہ ایک عالم تھا، ایک سائنسدان تھا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ وہ کرونا کی جو کٹس ایران میں بنی اسی نے بنائی تھی، اور ابھی کرونا کی جو ویکسین ہے وہ بھی بنا رہا تھا، اور اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے انسانوں کے اوپر۔ علم کی ترقی میں جس کا نقش اور کردار تھا اس کو مار دیا انہوں نے، یہ علم کا قتل کیا انہوں نے۔ یہ جمہوریت کے قاتل ہیں، یہ انسانی حقوق کے قاتل ہیں، یہ علم کے قاتل ہیں، ان کا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھا، مذمت نہیں کی انہوں نے، کنڈیم کیا کسی نے؟ منافقت ہے دنیا میں۔ کیا علمی حلقوں نے کنڈیم کیا اس کو؟ نہیں کیا۔ دنیا میں منافقت ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ظلم ستیز ہونا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب حور کے لشکر سے امام کا سامنا ہوا، میں نے پہلے بھی چند دفعہ یہ گفتگو شاید کی ہے اس جملے کے اوپر، کہ امام نے اپنے ایک خطبہ امام نے حور کے لشکر کو دیا اور ایک اپنے ساتھیوں کو دیا۔ اپنے ساتھیوں سے جو خطبہ دیا اس میں یہ ایک فرمایا، ایک جملہ یہ ہے، انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برما، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ اور ان کی عمرے میں زندگی کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں۔ ظلم ستیز رہنا ہے، ظالموں کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہنا ہے، اور ظالم کوئی بھی ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مظلوم کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی ہے۔ نہ اس میں کسی سرحد کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ کسی لسانی فرق کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ مسلکی، نہ مذہبی، نہ دینی، کسی بھی قسم کو بیچ میں دیوار نہیں بننے دینا ہے۔ جو بھی مظلوم ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے، اس مظلوم کی مدد کرنی ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور ہر ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ اس طرف سے شروع ہوں، ساؤتھ سے، آپ سندھ میں چلے جائیں، ہمارا ہاری مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی ہے کہ اس ہاری کو اس کا حق دلوانا چاہیے اور ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلانی چاہیے؟ نہیں، ہاری مظلوم ہے ہمارے وطن کے اندر، اس کا حصہ سال ہو رہا ہے، لیکن اس کی آواز، اس کے لیے آواز ہم نہیں اٹھاتے۔ کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ مولا نے کہا تھا مظلوم کی مدد کرنی ہے اور ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے گریبان بیٹھ ڈالنا ہے، ہاری مظلوم ہے۔ کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے بچوں کا، ان کی خواتین کا، ان کے نوجوانوں، جوانوں، بڑوں کا، نسل در نسل غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ کیا ہم نے کبھی آواز اٹھائی ان کے لیے، ان ہاریوں کے لیے؟ پاکستان میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں، مظلوم ہیں، کیا ان کو جو مزدوری ملتی ہے، جو اجرت ملتی ہے، وہ میچ کرتی ہے ان کے کام کے ساتھ؟ تناسب ہے اس کا آپس میں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کی ساخت میں اس آیت کا بڑا نقش ہے کہ لا تبخس الناس اشیاءہم، لوگوں کے کام کی قدر و قیمت کو مت گھٹاؤ۔ اس وقت لوگ فیوڈل بن رہے تھے، غلام بد غلام جمع ہو رہے تھے اور ان سے کام لیتے تھے، ان کو کوئی اجرت نہیں ملتی تھی لوگوں کو،
ایک نیا فیوڈل سسٹم وجود میں آ رہا تھا، نیا طبقاتی نظام وجود میں آ رہا تھا، طبقہ نیا وجود میں آ رہا تھا. وہ لڑے اس نظام کے ساتھ اور غربت میں ربضہ کے میدان میں مر گئے. کیا جو اجرت دی جاتی ہے اس میں انسانی کرامت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ایک مزدور کو، ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کو، ایک طرف ایک آدمی سرمایہ لگاتا ہے، دوسری طرف وہاں پر ہنرمند اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی سی او ہے، پتہ نہیں کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کام کرتے ہیں وہاں پر. زیادہ پرافٹ کون لے جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے. اس کی ایک فیکٹری سے دو فیکٹریاں لگتی ہیں، دو سے تین فیکٹریاں لگتی ہیں، اور یہ بےچارے اسی مشکل میں رہتے ہیں اکثر لوگ. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسا معاشی نظام اور ایسی معاشی صورتحال، یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے خلاف ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ ایک سے سو بنائے اور جو بیچارہ غریب مزدور وہاں کام کرنے والا فیکٹری میں، کارخانے میں، جہاں بھی ہے، وہ اسی طرح سے مشکلات کا شکار رہ جائے. پیسہ کیا جو اجرت لگاتا ہے وہ انسانی لقد کرمنا بنی آدما، ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، کیا اس کی انسانی کرامت کے ساتھ اجرت میچ کرتی ہے؟ ہرگز. اور ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم خود شریک ہوتے ہیں اس میں کہ معاشرے کا سیٹ سسٹم ہی ظالمانہ ہے اور اس میں استحصال اور استعمار ہوتا ہے، استثمار ہوتا ہے بیچارے غریب اور مظلوم اور محروموں کا. نہیں ایسے، جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے، جو سرمایہ داری نظام ہے، اس کی تقلید ہو رہی ہے، اس کی پیروی ہو رہی ہے، اور بیچارہ انسان اور مظلوم اور کام کرنے والا طبقہ اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، چونکہ وہ بڑے پیسے والے ہیں، کوئی ان کو پوچھتے ہی نہیں ہے. ہنرمند اور کارمند جنہوں نے کام کیا، مزدور نے، کتنی خوبصورت بلڈنگیں بناتے ہیں، بالآخر یہ وہیں رہتے ہیں، ان میں کوئی ترقی اس طرح کی پیش رفت نہیں ہو پاتی. استحصالی نظام ہے، استحصالی معاشی نظام، استحصالی اقتصادی نظام. ان طبقات کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا. مظلوموں کی حمایت یہ ہے، ہم اپنے اطراف میں مظلوموں میں نظر نہ آئیں، اس کا اندھے ہیں، ان کی آئیں اور فریادیں ہمیں سنائی نہ دیں، ہم بہرے ہیں. کیا ہمیں اپنی گلی محلے کے کسی مظلوم، محروم، مستمند، فقیر، بیچارے، نادار کی خبر رہتی ہے، فکر ہوتی ہے؟ کبھی ہم گئے ہیں، پوچھا ہے اس کو ہم نے کبھی؟ نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سب سے پہلے تذکر میرے اپنے لیے ملتا ہے کہ چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا، کیونکہ امام علیہ السلام کے بدن کو لوٹ لیا گیا تھا، بس ختم کر دیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، تو قمیض اتار لی گئی تھی امام کی، تو امام کی پشت پر نشان تھے، تو امام سے پوچھا گیا چوتھے امام صاحب کے بابا کی پشت پر کس چیز کے نشان تھے، تو امام نے کہا میرے بابا رات کو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر ان کے گھروں کو پہنچاتے تھے. کتنی بار اٹھایا ہوگا کہ نشان پڑ گئے؟ آ جانا، ہمیں اس طرح جانا پڑے گا، ہمیں مظلوموں اور محروموں کی آواز بننا پڑے گا، سوسائٹی کے پسے ہوئے، کچلے ہوئے طبقے کی آواز بننا پڑے گا. ہمیں الجھا دیا گیا ہے مسئلے کی تقسیموں کے اندر، فرقہ واریت کے اندر الجھا دیا گیا ہے ہمیں، اور بہت سے معاملات اور مشکلات کھڑی کر کے الجھا دیا گیا ہے اصل حقائق اور مسائل اور مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے. سب استحصالی طبقے کے کام ہیں. فرقہ واریت پھیلانے والا استحصالی طبقہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ظالم طبقہ ہے یہ، فرعونی اور نمرودی اور ابلیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے پلان کرتے اور الجھاتے ہیں سب کو، بالخصوص سید الشہداء کے ماننے والے، کربلا سے عشق رکھنے والے، تعلق رکھنے والوں کو، چونکہ یہی آخری امید ہے معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی، یہی آخری امید ہے یہ. اور اگر ہم اس طرح سے چلے معاشرے کے اندر کام کرنے کے لیے، تو ہم یہ ساری تقسیموں کو مٹا دیں گے،
مظلوم ایک طرف، ظالم ایک طرف۔ مولا نے جو سوسائٹی کی تقسیم کی ہے وہ مسلم اور نان مسلم کی نہیں کی ہے، ظالم اور مظلوم کی ہے۔ شہید قائد کہا کرتے تھے، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تفکر اگر ہمارے وجود میں رچ بس جائے اور ہماری شخصیت کی ساخت اور بناوٹ میں یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ نظریہ اور یہ تفکر آ جائے تو ہم ایک متوازن اور بیلنس شخصیت بن جائیں گے، نہ اپنے گھر میں ظلم کریں گے، نہ اپنے بچوں پر ظلم کریں گے، نہ اپنے اطراف میں، نہ اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر ظلم کریں گے، نہ ہمسایوں پر کریں گے، اور نہ کسی کو ظلم کرنے دیں گے۔ پھر یہ خالی تھیوریٹیکلی باتیں نہیں، اگر ہم نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اندر سے ویسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے، اور اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آج فلسطین کے مظلوم ہیں، کشمیر کے مظلوم ہیں، یمن میں مظلوم ہیں، روہنگیا میں مظلوم ہیں، لیبیا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، افغانستان میں مارا جا رہا ہے، عراق میں لوگ مظلوم ہیں، دنیا میں جگہ جگہ مظلوم ہیں، وطن میں مظلوم ہیں لوگ۔ ہمیں ان سب مظلوموں کی آواز بننا چاہیے، اس کے میں طاقتور ہونا پڑے گا، اور مظلوموں کے حق میں آواز میں طاقت ہے، اگر آپ بولیں گے آپ کی آواز طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم فرقوں، مسلکوں، علاقائیت، قومیت کے حصار اور زندان سے نجات پا جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے ہم، آزاد ہو جائیں گے ہم، اور یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ وگرنہ ہم ایسے جو نشیب افراز زندگی کے ان میں الجھ کے رہ جائیں گے اور راستے میں گم ہو جائیں گے، شاید راستہ بھی گم کر بیٹھیں اور منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے باطن کو پاک کریں، ایسے بن جائیں تاکہ مظلوموں کی آواز بن سکیں، تاکہ اس منجیے عالم بشریت کی عادلانہ حکومت کے قیام کی زمینہ سازی کر سکیں۔ اس کے لیے لوگوں میں اجتماعی شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے، علماء کا کام بہت زیادہ ہے، آپ دوستوں کا، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بہت کام ہے۔ اگر اس سوچ کو لے کے جائیں گے تو آپ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر آگے، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنا اثر و نفوذ بڑھا سکتے ہیں، اپنے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کر سکیں، اور انشاءاللہ مظلوموں کی آواز بن کر ظلم کے خلاف مبارزہ کریں اور اس کو آگے بڑھا سکیں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، آغائے عارف الجانی صاحب کا شکریہ، یہاں کے دوستوں کا، بزرگان کا، علماء کا، جنہوں نے عزت افزائی کی ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے احسان کیا ہے، اس قابل سمجھا، اس نے ذن رکھا ہے آپ نے، اور یہاں کے پنڈی ڈویژن کا، ان کے مسئولین کا، سب کا شکریہ، سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔